اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتسب جهائل من الجهال وأضاليل من الضلال ونثب للناس أشراك من حبائل غرور وقول زور. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خطبہ نہج البلاغہ میں کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عالم کہلوایا مگر وہ عالم نہیں ہیں, انہوں نے جہال کی جہالتوں اور ضلال کی ضلالتوں کو جمع کر لیا ہے. قبل اس کے کہ اس خطبے کا آغاز کیا جائے شرح کا, آج 11 فروری ہے اور اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلامی انقلاب 1979 میں معرض وجود میں آیا, کامیاب ہوا اور 1979 سے آج تک یہ قائم و دائم ہے کہ جس کے بارے میں پوری کوشش یہ رہی دشمن کی کہ اس اسلامی انقلاب کو ختم کر دیا جائے اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ذریعے سے, قتل کے ذریعے سے, دھمکی کے ذریعے سے, جنگ کے ذریعے سے, علمی شخصیات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے ذریعے سے, ہر وہ طریقہ, ہر وہ روش, ہر وہ میتھڈ جو عالمی استکبار و تاغوت کر سکتا تھا اس نے وہ روش اور وہ میتھڈ اختیار کیا. لیکن قرآن کریم کہتا ہے واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ متم ہے, متم اس میں فاعل ہے یعنی تمام کرنے والا ہے, یعنی پورا کرنے والا ہے. اسلامی انقلاب در حقیقت وہ نور الہی ہے, واللہ متم نورہ, اور اللہ یہ واو واو قسم نہیں ہے, واو عطف ہے, واو جی عطف ہے, واللہ ہو, کیونکہ اگر واو قسم ہوتا تو کیا ہوتا, واللہ ہوتا. واللہ متم نورہ, اللہ مبتدا متم اس کی خبر, اللہ متم ہے لیکن کس چیز کا متم ہے, کس چیز کو تمام کرنے والا ہے, کس چیز کو پورا کرنے والا ہے, نور ہی اپنے نور کو. بس اس بنا پر اللہ کا ارادہ یہ ہے, اور ارادہ الہی جہاں تعلق حاصل کرتا ہے انسانوں کے ساتھ وہاں پر فرعون جیسے طاغوت ستمگر کی چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے سے موسیٰ زندہ پیدا ہوتے ہیں. جہاں پر ارادہ الہی تعلق حاصل کرتا ہے کہ موسیٰ کو بچایا جائے تو پانی کی بے رحم موجیں جو نہ تیرنے والے انسانوں کو نابود و ہلاک کر دیتی ہیں وہی موجیں موسیٰ کی حیات کا سبب بنتی ہیں. جب ارادہ و مشیت الہی انسان سے تعلق اور انسان کی سرنوشت سے تعلق حاصل کرتا ہے تو وہ چھری کہ جو برندہ ہوتی ہے, کاٹنے والی ہوتی ہے, سر کو تن سے جدا کرنے والی ہوتی ہے, حلقوں میں اسماعیل پر ہی کیوں نہ رکھی ہو لیکن مشیت الہی سے وہ اسماعیل ذبح ہونے سے بچ جاتا ہے. اور پھر مختلف تعبیریں آپ دیکھیں گے کہ اگر مشیت الہی ہے تو وہ آگ کہ جو ابراہیم سمیت ہر انسان کو جلانے والی ہے, جس کا مزاج ہی جلانے والا ہے, جو اپنا اور غیر نہیں سمجھتی, جس کو شعور نہیں ہے, لیکن وہی آگ باشعور ہو جاتی ہے حکم الہی سے, اور وہی آگ کونی بردن و سلامہ, کہ وہی آگ در حقیقت بچانے والی ہو جاتی ہے. کونی بردن و سلام یا نار و کونی، اے نار ہو جا، کیا ہو جا؟ بردن، ٹھنڈ ہو جا. اور کہتے ہیں کہ اگر سلام کا لفظ نہ ہوتا، سلامتی اور بچاؤ کا لفظ نہ ہوتا، تو ٹھنڈ اتنی تھی کہ حضرت ابراہیم کو شاید آگ کے بجائے ٹھنڈ سے کوئی نقصان پہنچ جاتا. اس لیے کہا کہ ٹھنڈ اتنی ہو کہ ابراہیم برداشت کر سکے اور زندہ رہ سکیں. یہ مشیت الہی، یہ مشیت الہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو خدا کہتا ہے انی رافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف بلا لوں گا، میں تمہیں پاک قرار دوں گا. خوب، مشیت الہی ہوتی ہے تو پھر در حقیقت غار ثور میں بھی وہ اپنے حبیب کو بچا لیتا ہے. مشیت الہی اگر ہوتی ہے تو پھر بستر رسول پر علی کو سلا کر رسول کی جان کو بچا لیتا ہے. بس مشیت الہی ہے. لیکن بعض اوقات مشیت الہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے. بعض اوقات اسی مشیت الہی کا وہاں پر دین زندہ ہو رہا ہے، موسیٰ کے زندہ رہنے سے دین اسلام زندہ ہو رہا ہے، خدا کی شریعت زندہ ہو رہی ہے، حلقوم اسماعیل پہ چھری نہیں چلی، دین زندہ ہو رہا ہے، طوفان نوح سے کشتی بچ رہی ہے، انسانیت بچ رہی ہے، نجات پا رہی ہے، دین زندہ ہو رہا ہے، خدا کا پیغام زندہ ہو رہا ہے، ابراہیم آگ سے بچائے جا رہے ہیں، دین زندہ ہو رہا ہے. لیکن اسی دین کو بچانے کے لیے کبھی علی کے ہاتھوں میں جو ہے رسن باندھی جائے گی، یہ بھی مشیت الہی ہے. کبھی امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، یہ بھی مشیت الہی ہے. اور کبھی مشیت الہی اس صورت میں ہوتے کہ واقعاً انسان یعنی حیران رہ جاتا ہے. یہ ارادے ہیں خداوند عالم کے دین کو بچانے کے لیے کہ حسین جیسی عظیم ہستی کہ جو در حقیقت سوار دوش رسالت و پشت نبی پر سوار ہیں، ان کو نہ صرف قتل کیا جاتا ہے بلکہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا لاشا ایسے پامال کیا جاتا ہے کہ جس سے پہچان ممکن نہ رہے. سحقاً، یا ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس میں کہا ہے کہ یعنی جس میں بند بند انسان کے بدن کا کھل جائے. یہ مشیت الہی ہے کہ جو ہارون مکی کو جلتے ہوئے تندور میں حیات نو عطا کرتی ہے. یہ مشیت الہی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وعجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ایک ایسی حیات سے ہمکنار کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے زندہ اور قائم ہیں، اور نہ صرف خود قائم ہیں بلکہ پوری حیات و زیست، پوری کائنات ان کے وجود سے قائم ہے، بلکہ قیامت ان کے وجود سے معلق ہے. معلق ہے یعنی جب تک امام تشریف نہیں لاتے اس وقت تک قیامت نہیں ہے. لولا لو لم یبقا، اگر ایک دن رہ گیا ہو قیامت میں، لطول اللہ ذلک الیوم، خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ امام تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. یہ مشیت الہی تھی کہ دین کو ایک تجدید عطا کی جائے، ایک حیات نو دی جائے. اس کے لیے اس نے در حقیقت حضرت امام خمینی اور ان سے ما قبل ان کے اس صنف علماء کے چیدہ چیدہ افراد، شہداء، اور ان کی قوم اور ان کے شہداء کا انتخاب کیا کہ جس میں در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جس نے 1979 میں اسلامی انقلاب کو کامیاب کیا. کنز العمال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله اناس من ابناء فارس، اگر دین ستارے ثریا پر بھی معلق اور آویزاں ہو. لو کان الدین معلقا، معلقاً نہیں معذرت، معلقاً، معلق ہو، وہاں پر لٹکایا گیا، وہاں پر موجود ہو. لو، اگر دین اور علم اگر وہاں پر بھی یعنی موجود ہو اس زمانے میں، دین تو موجود ہے لیکن اس دین کا اس زمانے میں فہم، اس زمانے میں شعور، اس زمانے میں معنی، اس زمانے میں اس کی تفسیر، اس کی تفہیم، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، یہ ضروری ہے. کسی نے کہا کہ آپ اسلام کو 1400 سال پیچھے پرانا لے جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم اسلام کو 1400 سال پرانا پیچھے لے جانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں دین رسول کی حیات اور رسول کی ہدایت کے مطابق چلے. بس اگر رسول کی ہدایات اور سنت و روش کے مطابق چلنا تحجر گرائی ہے، پتھر کے زمانے کی طرف لوٹنا ہے کہ میں آج سے مثلا 1400 سال پہلے رسول اللہ کی تعلیمات کی بات کروں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں E=MC² کی بات کروں. E=MC² آج سے 150 سال پہلے، مثلا 100 سال پہلے. خوب 100 سال پہلے میں پیچھے کیوں جاؤں؟ خوب آئنسٹائن اور نیوٹن کے قوانین کی بات کرنا بھی تو ماضی کی طرف لوٹنا ہے. میں اگر نیوٹن اور آئنسٹائن یا ایڈیسن کی ایجادات اور فارمولاز اور ان کی تحقیق کی بات کرتا ہوں تو ان کے لباس کی بات نہیں کرتا، ان کے رہن سہن کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کے طرز زندگی لائف اسٹائل کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کی علمی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے زمانے کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں. ان کے زمانے کی طرف لوٹنا یعنی ان کی علمی کاوشوں کو در حقیقت سراہنا ہے. بعین ہی اسی طرح رسول اللہ کے زمانے کی طرف لوٹنا اور رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا بعین ہی ایسا ہی ہے. لو کان الدین معلقا بالثریا، اگر ثریا اونچا ترین، عالی ترین، رفیع ترین ستارے پر بھی علم موجود ہو، یہ دین موجود ہو. دین سے مراد دین اوپر نہیں آئی، یعنی کیا مطلب زمین میں نہیں آیا، مراد فہم دین ہے، مراد تشریح دین ہے، مراد وضاحت دین ہے، مراد تفہیم دین ہے کہ دین کو اس زمانے میں کیسے اپلیکیبل بنایا جائے، دین کو کیسے قابل عمل و قابل نفاذ بنایا جائے. ہر زمانے میں اس کی روش الگ ہے، ہر زمانے میں اس کی روش الگ ہوگی. آج سے 10 سال پہلے جو روش تھی دین کو نافذ کرنے کے لیے وہ یقیناً مختلف ہوگی. جو کچھ اصول ہیں، یقیناً کچھ یونیورسل ٹروتھ اور ثابت اصول ہیں کہ جو آئمہ کے زمانے میں تھے، وہ قرآنی اصول ہیں، وہ آپ کو سنتی اصول ہیں، وہ اہل بیت کی سیرت سے اخذ شدہ اصول ہیں جو ہر امام نے فالو کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کچھ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے. مثلا امام علی اپنے مقابل آنے والوں کے جنگ صفین میں اپنے مقابل آنے والے باغیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں. جو علی کے مقابل میں آیا وہ حق میں نہیں تھا. جنگ صفین میں ہو، جنگ جمل میں ہو، جنگ نہروان میں ہو، کہیں پر بھی جو بھی آیا وہ علی کے مقابل آئے وہ حق میں نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ فرما گئے. لیکن حضرت علی کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی جو تھی وہ چینج تھی. امام حسن کی الگ تھی، امام حسین کی الگ تھی، لیکن ان تینوں سیرتوں میں، یا امام سجاد مثلا انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ سٹرگل نہیں کی، جنگ نہیں کی، جنگ کی، لیکن حکمت عملی مختلف تھی ہر امام کی. تو کچھ ثابت اصول ہوتے ہیں، کچھ متغیر اصول ہوتے ہیں. بس اس بنا پر دین ایک ثابت اصول اور حقیقت کا نام ہے جو اول آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر خاتم الاوصیاء اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک بالکل چینج ہونے والے نہیں ہیں. لیکن کچھ غیر ثابت اور متغیر اصول ہیں جو ہر زمانے میں چینج ہوتے ہیں، ہر زمانے کے لحاظ سے. آج سے 10 سال پہلے جو روش تھی وہ آج نہیں ہے. اس لیے کہ لو کان الدین معلقا، اگر دین، لو یعنی اگر، اگر دین اس اونچے ترین ستارے پر بھی ہو، لتناولہ اناس من ابناء فارس، تو فارس کے کچھ لوگ، کچھ بیٹے، کچھ جوان اٹھیں گے اور اس کو وہاں سے لے کر زمین پر نافذ کریں گے. یعنی فہم دین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ ابناء فارس میں سے ہیں، اور صرف امام خمینی نہیں بلکہ طول تاریخ میں جتنے بھی افراد جنہوں نے شریعت اسلام، سنت رسول و سیرت اہل بیت علیہم السلام کو قرآن کی تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ابناء فارس ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، خواہ وہ حسن نصر اللہ ہوں، خواہ وہ ابراہیم زکزکی ہوں، خواہ وہ عبدالعلی مزاری افغانستانی ہوں، یا علامہ عارف حسن الحسینی پاکستانی ہوں، یا مختلف اقوام و ملت سے تعلق رکھنے والے افراد، یہ در حقیقت کون ہے؟ یہ وہ دین کے نمائندے ہیں جو دین کا فہم رکھتے ہوں، دین کو بیان کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے ہیں. لہذا فرمایا دین اگر معلق ہو کہاں پر؟ ثریا، ستارہ ثریا پر، یعنی فہم دین یعنی تشریح دین، تو یہ لا کر اس دنیا میں نافذ کریں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم ہانگ کر دیا. یہی وجہ امام خمینی نے کہا دین اور اسلام ٹی وی کا مخالف نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہے ٹی وی اسلامی اصولوں کے مطابق چلے. دین اور اسلام میڈیا یا تھیٹر کا مخالف نہیں ہے، اسلام اور دین یہ چاہتا ہے کہ تھیٹر اور سینما اسلامی اصول کے مطابق تربیت کا کام کریں. خوب، اب یہاں سے آپ قیاس کیجئے، قیس علی ہذا، قیاس معروف ہے، نہ کہ قیاس اہل سنت جو ان کے یہاں ایک مبنائی اصول رکھتے ہیں. نہیں، قیس علی ہذا یعنی اس پر آپ مثالوں کو لے جائیے. کیا مطلب؟ یعنی در حقیقت اسلامی انقلاب اس تاریکی اور تیرگی میں، اس تیرگی اور تاریکی میں امید کی وہ کرن تھا کہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، فہم کو زندہ کیا ہے، شعور کو زندہ کیا ہے. اگر یہ دین، یہ انقلاب نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا، نہ جانے کس برائی میں ہوتا، نہ جانے کس گناہوں میں گرفتار ہوتا، آپ بھی یہاں نہ ہوتے. یہ دینی شعور تھا جو مخنی میں، اور پھر یہ صحیح ہے کہ ایک خطے میں آیا، ایک ملک میں آیا، لیکن در حقیقت یہ سرحدوں سے ماورا انقلاب ہے. آج اس کی 43 سال گلا ہے، 43 سال ہو گئے ہیں، یعنی 43 سال شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ جس کو امام خمینی نے فرمایا یہ انقلاب امام زمانہ کا انقلاب ہے اور اسے متصل ہوگا. لہذا اس اسلامی انقلاب کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. آج دنیا میں شیعہ اور سنی دونوں ورژنس میں، دونوں پاکٹس میں، دونوں جگہ پر اگر دینی شعور زندہ ہے ایزن گرامی، تو وہ اسلامی انقلاب ایران کا مرہون منت ہے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے ایک تقریر کی، بہت پیاری تقریر کی، اچھی تقریر کرتے تھے، بہرحال جو مبنائی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، اصولی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اچھی تقریریں کرتے تھے. ان کی کچھ اچھی تقاریر میں سے ایک یہ کہ انہوں نے اہل سنت کو کہا کہ جب سے اہل سنت میں متغلب کا اصول کار فرما ہوا ہے، متغلب یعنی جو طاقت یا زور یا اسلحے کی بنا پر حکومت حاصل کر لے، اس کو متغلب، غالب پانے والا، غلبہ پانے والا کہا جاتا ہے. کہا جب سے اہل سنت متغلب کی حکومت کو تسلیم کیا، اس کے خلاف بغاوت حرام ہو جاتی ہے، اس کے خلاف امر و نہی کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا، اسلحہ اٹھانا حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قبلہ پہنچ گئے ہیں اسلحے کے زور پر، لہذا اب یہ ہمارے مائی باپ ہیں اور ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. اہل سنت نے ان 1400 سالوں میں اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا. یہی وجہ بنو امیہ کے کرپٹ ترین افراد، بنو عباس کے کرپٹ ترین، بدعنوان ترین افراد امیر بنے، جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. شرمناک ہے یہ تاریخ مسلمانوں کی، بنو امیہ کے، بنو عباس کے کرپٹ ترین افراد کو جو ہے امیر المومنین، ذل الہی، خدا کا سایہ، خدا کا نمائندہ، رسول اللہ کا جانشین کہا جاتا ہے. ایسے ایسے بھی جانشین بنے، جانشین کے جانشین، جو صبح کی 4 رکعت پڑھا کے شراب کے نشے میں کہتے ہیں کہ اور پڑھا دوں، جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتے ہیں ان کو جانشین کہا جا رہا ہے. متغلب کا جب انہوں نے کہا کہ یہ اصول کار فرما ہوا، ہمیں بہت نقصان ہوا. انہوں نے کہا تشیع متغلب نہیں ہے، ممکن ہے وہ جنگ نہ کرے لیکن دل سے برا کہتے. تشیع کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کے انقلاب کے بعد سے لے کر مختلف عنوانات تھے، جنگ کے، جہاد کے، علویوں کے، تشیعوں کے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیدی فرقے کے، خوب ان سب کو اس زمانے میں علویوں کے حساب میں یعنی شیعوں کے حساب میں ڈالا جاتا تھا. اب اس میں مختلف گنجائش ہے کہ آیا اس زمانے کا زیدی فرقہ کیا علوی تھا یعنی شیعہ دوازدہ امامی تھا؟ اس زمانے دوازدہ امامی تو اسلام نہیں تھے, علوی کے طور پر. تو بہت سارے انقلاب ہوئے. اس زمانے کے جو زیدی فرقہ تھا جس نے امام حسن علیہ السلام کی نسل سے امامت کو قرار دیا, امام حسین کی نسل سے امامت کو قرار نہیں دیا اور امام سجاد کو امام نہیں مانا, وجہ کیا تھی؟ امام سجاد نے چونکہ تلوار نہیں اٹھائی تھی, انہوں کا امام وہ ہوتا ہے جو حسنی حسینی ہو اور تلوار اٹھائے, لیکن امام سجاد چونکہ حسین امام حسین کی نسل سے تلوار نہیں اٹھائی, لیا تھا ہمارا امام کوئی اور ہے. تو اس زمانے میں بھی زیدیوں نے متغلب کو قبول نہیں کیا, بنو امیہ بنو عباس کا جینا حرام کیا ہوا تھا. امام رضا کو بلانے کی ایک سیاست یہ تھی مأمون کی کہ وہ چاہتا تھا کہ امام کو قریب بلائے تاکہ امام کو کنٹرول کر سکے, فوکس کرتا کہ امام کہاں کہاں کیا کیا کام کر رہے ہیں در پردہ, حالانکہ امام کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے تھے, نہ امام کی سنت تھی, نہ سیرت تھی, نہ سیاست تھی, نہ پولیٹکس تھی, کچھ بھی نہیں تھا. در پردہ کوئی امام نے کام نہیں کیا, جو ہے کھلے عام کیا ہے, لیکن ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کنٹرول کیا جائے. اور پھر آٹھویں امام سے لے کر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گیارہویں امام تک جتنے امام وہ سب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے, کیونکہ بارہویں امام کا زمانہ آنے والا تھا, لہذا اس کو فوکس کرنا تھا کہ وہ بارہواں نہ آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متغلب کا جو اصول اہل سنت نے اپنایا, جس کی وجہ سے کرپٹ ترین, بدعنوان ترین, فاسد ترین, بے دین ترین افراد کو امیر المومنین کہا گیا تاریخ میں, بنو امیہ بنو عباس کے افراد کو دیکھیے آپ, کہ اہل سنت خود لکھ رہے ہیں, اہل سنت خود بول رہے ہیں, توجہ رکھیے گا. اصل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ احادیثیں گڑی گئی ہیں لوگوں کے بارے میں رسول اللہ کی, احادیث گڑی گئی کہ فلاں شخصیت فلاں انسان وہ بڑا اچھا تھا. ایک بھی مستند ترین حدیث اہل سنت صحیح العقیدہ اہل سنت کے مطابق نہیں ہے, اور آج ان کے ترانے گائے جا رہے ہیں مثال کے طور پر, کسی کو بھائی کہا جا رہا ہے, کسی کو زندہ باد کہا جا رہا ہے, کسی کو جو ہے وہ نوحوں کی کاپی بنا کر جو ہے وہ منقد کاپی بنا کر جو ہیرو بنایا جا رہا ہے. بہر وہ عقیدہ ہے, کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو امیہ بنو عباس کے ایسے افراد تھے جو باپ کے قاتل تھے اور پھر باپ کی جگہ آتے تھے اور پھر جو ہے وہ دین اسلام کے مروج بن جاتے تھے. تو متغلب کا صیغہ ہمارے پاس نہیں ہے, نہ ہی نظریہ ہے, ہمارے ہاں نظام امامت ہے. اور یہ وجہ اس زمانے میں امام خمینی نے کہا کہ اہل بیت نے ایک نظام پیش کیا ہے ولایت فقیہ کا اس زمانے میں. فرجعو, فرجعو مرجع سے ہے, رجوع کرو, مرجع حکم امام سے اخذ شدہ اصول ہے, مرجع دینی حکم امام سے اخذ شدہ ایک عنوان ہے. مرجع یعنی اس میں مکان ہے جہاں رجوع کیا جائے. اسی طرح فعلی العوام ان یقلدوہ تقلید, امام کے اقوال سے اخذ شدہ ایک اصول ہے. بہرحال تو ہماری یہاں وہ چیز نہیں ہے اور ہم نے کبھی متغلب کو قبول نہیں کیا. یہی وجہ امام خمینی نے صحیح دین, صحیح نظریہ, صحیح فہم شریعت کا نافذ کیا, دیا اور دنیا کو بتایا دین افیون کی گولی نہیں ہے, دین زندہ ہے, زندہ کرنے والا ہے, زندگی دینے والا ہے, تمہیں زندگی کو اصول سکھانے والا ہو. یہ وجہ ہے کہ آج 40 سال سے زیادہ ہو گئے کہ جتنی رکاوٹیں اس اسلامی انقلاب کو درپیش تھیں سب کو دور کر کے وہ فضاؤں میں جا پہنچا ہے, سیٹلائٹ. دشمن کو رہبر کہتے ہیں کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ تم آ کے مار کے چلے جاؤ, اب ایک مارو گے تو 10 کھاؤ گے. علم کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اسلامی انقلاب کے پھیلاؤ کے لحاظ سے, یہ شیعہ سنی کو اس کو مسئلہ بنائے گا. ٹھیک ہے کہ اس کی ماہیت یا اس کی در حقیقت جو نظریہ ہے وہ دوازدہ امامی ہے, لیکن دوازدہ امامی کا عقیدہ اور نظریہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. سنی بھی دوازدہ امامی ہوتے ہیں, مانتے ہیں اس چیز کو کسی حد تک, جس شکل بھی مانتے ہیں بہرحال مانتے ہیں. دوازدہ امامی کا عقیدہ ان کیا ہے, اہل بیت کو ماننا, محمد آل محمد کو ماننا ان کیا ہے, لہذا پروپیگنڈا کیا گیا, لڑایا گیا, دھمکایا گیا, جنگ تھوپی گئی, نہ جانے کیا 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 گیا. یہ اسلامی انقلاب, یہ خاص طور پر جو میں وقت دے رہا ہوں اس اسلامی انقلاب کے بارے میں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسلامی انقلاب کے لیے خدا کی شکر گزار ہوں. کم سے کم آج تو کہیں خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اسلامی حیات نو کے زمانے میں پیدا کیا. اور یہ وہ چیز ہے جسے امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں بیان کیا ہے، خداوندہ تو نے مجھے جہالتوں کے زمانے پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے اس وقت زندگی دی اور وجود بخشا، ظاہری وجود البتہ، تشریعی وجود، جسمانی وجود. واللہ امام کا نورانی اور تکوینی وجود تو عالم کائنات سے پہلے موجود تھا. تو فرمایا کہ تو نے مجھے اسلام کی حکومت و دولت کے زمانے میں، دولت بمانے حکومت، اسلام کی حکومت کے زمانے میں تو نے مجھے پیدا کیا. اسلام کی آن بان شان دیکھوں میں اس زمانے میں. یہ وہ چیز تھی جس کا امام حسین علیہ السلام جس پہ فخر کرتے ہیں. امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے دین کو زندہ کیا، انہوں نے فکر امام زمانہ کو زندہ کیا، اور انہوں نے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے ہمیں جھنجھوڑا. لہذا ہماری سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری امام زمانہ کے لیے اجتماعی سوچ بیدار کرنی ہے. جب تک ہم اجتماعی سوچ کے حامل اور اس پر عمل پیرا ہونے والے نہیں بنیں گے مجموعی طور پر نسل القوم، ہم امام زمانہ کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے. یہ امام خمینی کا پیغام تھا. اپنے آپ کو پہچانو، اپنے فیصلے خود کرو، اپنی سرنوشت تقدیر خود لکھو. امام خمینی، تمام شہداء اسلام، شہداء انقلاب، خداوند عالم، ان پر اپنا سلام، اپنا درود، اپنی رحمت و برکت نازل کرے، اور اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بھی ان کے رفقا اور ان کے ٹیم ممبرس تھے، ٹیم ممبرس باقاعدہ یعنی کوئی ٹیم نہیں تھی لیکن ان پلانڈ ٹیم، غیر معینہ شدہ ٹیم، کہ ہر وہ شخص اس ٹیم کا حصہ ہے، تھا اور رہے گا جو ان کے پیغام کو، یعنی پیغام قرآنی کو، پیغام ولایت علی اور ولایت محمد علی محمد کو لوگوں تک پہنچاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ہمیں اس انقلاب کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قدردانی کی اور اسلام اور تشیع کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.